وصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آٹھویں پارے کا آغاز کرتے ہیں جو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 111 سے ہے. سلسلہ کلام پیچھے سے جڑتا ہے. مطالبوں کا مطالبے تھے کہ کوئی نشانی دکھا دی جائے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ الانعام مکی دور کے بالکل آخر کی سورت ہے کہ جب زور و شور سے مطالبے تھے, کوئی نشانی دکھائیں, کوئی اپنا کارنامہ دکھائیں, کوئی اپنی سند دکھائیں, کوئی اپنی ڈگری دکھائیں, کوئی اپنا بیک گراؤنڈ بتائیں. اس قسم کے سوالات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی رقیق دل ہوتے ہوئے کہتے تھے اللہ تعالیٰ اب دکھا دیں نشانیاں. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اے نبی, آپ کا دل نرم ہے, فکر نہیں کریں, ہمیں آپ کے ان جذبوں کی قدر ہے, لیکن جن کے لیے آپ اتنا تڑپ رہے ان کا حال کیا ہے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. کاش ہم سب عربی کو عربی میں سمجھنے والے ہوں. میرا تو دل چاہتا ہے بس عربی پڑھتے جاؤں. یقین ہونا کہ سب سننے والے سمجھ رہے ہیں. تو صرف ایک دورہ قرآن عربی میں کراؤں. میں ہر سال ہی اس بات کا شاید کہیں نہ کہیں اظہار کرتی ہوں کہ کوئی ایک دورہ قرآن صرف عربی میں کراؤں. یہ تو تبھی ہوگا جب لفظی ترجمہ رٹا ہو ترجمہ, اور یہ پہلے صرف اسٹوڈنٹس کو ہوگا, پھر لسنرس نہیں آئیں گے اس میں. دعا کریں اگلے سال سے پہلے آپ جتنے سننے والے ہیں, آپ اتنا قرآن دوبارہ اتنی اچھی طرح پڑھ چکے ہوں کہ صرف اللہ کے کلام, پھر اس میں آپ کو عربی صوتی حسن دکھاؤں. کیا پتہ اگلا دورہ قرآن اللہ اسی قسم کا کروا لے. ہاں, تو جو عربی کا حسن ہے وہ اردو میں نہیں آتا. میں بار بار الجھتی ہوں ترجمے کو ملاتے ہوئے, دل نہیں چاہتا رکنے کو, لیکن بہرحال ترجمہ تو کرنا ہی پڑے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے. چھوڑ دو ان کے لیے تڑپنا, الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ یہ ایمان لائیں, مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں. آج ہم کس کی بات کرتے ہیں؟ اکثریت کی. میجورٹی از اتھارٹی. اسلام کہہ رہا اکثر ہوں یا چلو, اکثریت جاہلی ہوتی ہے کیونکہ من پسند زندگی چاہتے ہیں. تو علم کی زندگی تو تھوڑی سی ریسٹرکٹڈ زندگی تو ہوتی ہے, اس لیے جہالت کو پسند کر لیتے ہیں, اپنے آرام میں خلل نہیں ڈالتے. اور ہم نے اسی طرح تو ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے, جو ایک دوسرے پر خوشائند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے ہیں. یہاں بات ہو رہی ہے نبیوں کے دشمنی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی شدت پہ تھی اس دور میں جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں. اتنی تنگی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف نکل گئے. اپنے پہ گانے بن رہے تھے, دشمنیاں ہو رہی تھیں. جن کے ساتھ پلے بھڑے, کھایا پیا, ایک جگہ پہ رہے, وہ سب ایسے لگ رہے تھے کہ آج بے گانے. اللہ کہہ رہے ہیں فکر نہ کریں, ہر نبی کی دشمنی ہوتی ہے. اور یہ دشمنیاں کرانے والے کون ہوتے ہیں؟ شیطان. یہاں لفظ دیکھیے کہ زخرف القول آیا ہے, غرورا. زخرف کہتے ہیں پلیٹنگ کو, گولڈ پلیٹڈ. کبھی آرٹیفیشیل جیولری کے اوپر گولڈ پلیٹڈ کیا ہوا دیکھا ہو, بس وہی ہے زخرف القول. ہوتی وہ چیز سراسر نقصان دہ ہے, لیکن خوبصورت باتوں کے جال میں لوگ اس کو کیا گلیمرس کر دیتے ہیں. آج آپ دیکھیے کہ جیسے باقی ترجیحات بدلتی جا رہی ہیں انسانوں کی, زخرف القول بھی اتنی عام ہے. آج آپ صرف ایڈورٹائزنگ میڈیا کو دیکھ لیں, چیزوں کے اس طرح سے گنگاتے ہیں کہ شاید اس کے بغیر تو کوئی گزارا ہی نہیں ہو سکتا. اور تعیشات کو ضروریات بنا کے دکھا دیا جاتا ہے. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ بچے پہلے دور میں ماں باپ کے آگے دبے رہتے تھے, آج بولڈ ہونے کے نام پہ بدتمیز بنا دیا جاتا ہے. عورت کو کانفیڈنٹ بنانے کے نام پہ مرد کے برابر کیا جاتا ہے, اکویلٹی کے نام پہ ظلم کیا جاتا ہے. آج کے دور میں تو گزارا نہیں. یہ فلم تو بڑی سبق آموز ہے, فلموں سے تو بڑی نصیحتیں ملتی ہیں, اور بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں ان ڈراموں اور گانوں سے, اور یہ اور وہ. یہ سب زخرف القول ہے. اندر زہر ہے, اوپر آپ نے چینی کا پانی ڈال دیا کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ چکنی چپڑی باتیں, بالکل اس کا اردو ترجمہ چکنی چپڑی باتیں ہیں. اتنی عام کر دیں کہ لوگوں کو سیدھی سادھی باتیں اب اچھی نہیں لگتی. کتنا ہمارے ذہنوں پہ شور ہے باتوں کا، کتنے جملے بولے جاتے ہیں رات دن، ہمارے کانوں کے کانوں سے ٹکراتے ہیں، زخرف القول، وہی باتیں سب دہراتے ہیں، وہی باتیں، آج کے دور میں گزارا نہیں، آج کے دور میں یہ نہیں ہو سکتا، یہاں رہتے ہوئے یہ ضروری، وہاں رہتے ہوئے یہ ضروری. اللہ کہتے ہیں یہ شیطان باتیں دلاتے ہیں کہ جی آج کے دور میں تو قرآن پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی تو یہ ایسا کبھی نہ کرتے. اب کرو کیا؟ بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ یہ اپنی افترا بردازیاں کرتے رہیں، یعنی یہ جھوٹ باندھتے رہیں. یہ سب کچھ ہم نے انہیں اسی لیے کرنے دیا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوش نما دھوکے کی طرف مائل ہوں. کس دھوکے کی طرف؟ دنیا کی. جب آخرت کا یقین دل سے ہٹتا ہے نا تو یہ دنیا بہت خوبصورت دکھتی ہے. یہ بھی زخرف القول ہے، اس دنیا کو اتنا سجا دو، اتنا چمکا دو، اتنا دمکا دو کہ آخرت کا خیال ہی نہ آئے. اتنی سجی سنوری دنیا سے اٹھ کے کون جنت کی تمنا کرے، کیونکہ جنت تو اس دنیا میں ہماری بن گئی. اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں. پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ یعنی جب دل ہی تمہارے دنیا پہ مائل ہوئے ہیں تو اب کیا میں تمہیں اللہ کے سوا اور کسی اور کی بات بتاؤں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی. کتنے لوگ ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اس قرآن کی آیات کو تفصیلاً جانتے ہیں؟ اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی، یعنی یہود اور نصارہ، وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو. وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے. لا مبدل لکلماتہ، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. بڑی خوبصورت بات ہے، رب کی بات عدل والی اور سچائی والی. اللہ نے سب کا حق دے دیا، اللہ نے اس کتاب کے پڑھنے والے کو دنیا کے سارے علوم سکھا دیے. تم مت کلیمتو، مجھے سورت مائدہ کی وایت یاد آ رہی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. وہاں بھی دیکھیے اتمام نعمت تھا، یہاں بھی تم مت کلیمتو ربی کا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس جملے کا مطلب ہماری زبان میں یہ ہے کہ لاسٹ آپشن، یعنی یہ قرآن کیا ہے، یہ آخری حجت ہے. اب اس کو پڑھنے کے بعد بندے کا اور دل نہیں چاہتا. اکثر جو اسٹوڈنٹس قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ آخری پاروں پہ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں، اب قرآن کے بعد ہم نے کیا سیکھنا ہے، قرآن تو پورا ہو گیا. وہ سوچتے ہیں بس قرآن پڑھ لیا اب بات پوری ہو گئی، لیکن جب اس کے بعد کے کورسز کرتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا قرآن تو اب سمجھ آنا شروع ہے، ابھی تو ہم نے صرف ایک دفعہ سیکھا ہے. یعنی ایسے لگتا ہے کہ اتمام حجت ہر لحاظ سے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اللہ کی اس بات کو پورا اس کا حق دے کر صدق اور عدل کے ساتھ سمجھنے اور سمجھانے والے بن جائیں. باقی رہ گئی بات جو لوگ کہتے ہیں، اب اس جملے کو آپ سب ہائی لائٹ کر لیں. ایک معروف جملہ ہم سب بولتے ہیں، اس کا جواب ہے اس میں، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اے نبی اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. سچ ہے، اے نبی کی جگہ اپنا نام لکھ کے دیکھیں ادھر. اگر ہم اکثریت کی بات مانیں تو اکثریت ہمیں کیا بنا دے گی؟ سوچ کے بھی خوف آتا ہے نا. چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، یہ اکثریت کا جملہ ہے. جو سب کر رہے ہیں تم بھی وہی کرو، نہیں خاندان سے کٹ تو نہیں سکتے. آپ دیکھیے سب کی ماننے لگے، مثال ہے چلیں سب کو چھوڑ دیں، اس وقت ہم ایک ہلکا سا تجربہ کر لیتے ہیں. میں آپ سب سے اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے بارے میں مشورہ لینا شروع کر دوں کہ دورہ قرآن کب ہونا چاہیے، کس وقت ہونا چاہیے، کتنا لمبا ہونا چاہیے، ہم کیا کریں، یہاں صوفے رکھ لیں، بیڈ لگوا دیں آپ کے لیے کہ زمین کے اوپر بٹھائیں. آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم یہ 3 گھنٹے کی بھی کلاس کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ میں سے ہر ایک کی رائے فرق ہوگی. ابھی بھی کئی لوگ ناراض ہیں کہ یہ جلدی ہے، اور ابھی بھی کئی لوگ ہم سے ناراض ہیں کہ ذرا دیر سے شروع ہو رہا ہے. کرو وہ کام جو ٹھیک ہے، لوگ کبھی خوش نہیں ہوں گے. میں شاید پہ آتی تو وہ مجھے ایک معروف واقعہ یاد آتا ہے نا کہ ایک باپ اور بیٹا گدھے کے ساتھ گدا تھا اور باپ بیٹا جا رہے تھے، گدھا بھی چل رہا تھا، یہ دونوں بھی چل رہے تھے. کوئی شخص پاس سے گزرا، کہنے لگا دیکھو کتنے بیوقوف ہیں، گدھا ہے پھر بھی دونوں پیدل چل رہے ہیں. कह रहे ये क्या हुआ, अच्छी बात नहीं है। बाप ने बेटे को कहा कि बेटा तुम चढ़ जाओ गधे पे, मैं चलता हूँ, तुम चलो। थोड़ा दूर चले तो आगे से सामने से कोई आया, कहेंगे तौबा तौबा कैसा बेटा है, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और बेटा गधे पे सवार है। उन्होंने कहा ओहो ये तो लोग बातें करने लग गए। उसको उठा कहा नहीं नहीं अब्बा तुम उतर जाओ, तुम बैठो मैं चढ़ता हूँ। जब बाप चढ़ गया बेटा साथ चलने लगा, कुछ दूर गए तो फिर लोगों ने बातें शुरू की, देखो कितना जालिम बाप है, मासूम बच्चा पैदल चल रहा है, ये खुद गधे पे बैठा है। इसने कहा कि भी बड़ी बात है, अब क्या करें। बाप ने कहा बेटा तू भी आ जा गधे पे। वो दोनों गधे पे आ गए, बाप भी था गधा, फिर आगे गए, फिर लोग बातें करने लगे, कितना जुल्म है, मासूम सा गधा और उस पर बाप बेटा सवार है। इन्होंने कहा ये भी बड़ी मुश्किल है। इसके बाद क्या कि इन दोनों ने अपने कंधों पे गधे को उठा लिया। आगे के लोगों ने कहा देखो कितने बेवकूफ़ हैं, गधे पे सवार होने की बजाय खुद बैठे। उन्होंने गधे को दरी वहाँ पास कोई पानी का जोड़ तो उसमें फेंका और बाप बेटा अलग चले। किसकी बातों से डरेंगे, लोग क्या कहेंगे आपको, कर लें। आप देखिए हमारा बहुत बड़ा माबूद है लोग, बातें, सिर्फ बातें। मैं इसको इतने शौर से कह रही हूँ, अमली ज़िंदगी, दीनी ज़िंदगी, दुनियावी ज़िंदगी, ख़ानदानी ज़िंदगी, मईशी माशरती ज़िंदगी, आपका हाल हुलिया गेटअप, एक जुमला आज अगर इस बात पे लिख लें, मैंने लोगों से नहीं डरना, अक्सरियत से नहीं डरना। जाते हैं तो जाएं, कहते हैं तो कहें, हंस लें, मजाक कर लें, मैं क्यों करूं। अल्लाह कहते हैं तुम भटक जाओगे। और ये बहुत बड़ा बुत टूटता है ना, फिर परवाह नहीं रहती। जब दीन में इस्तकामत आती है ना, कुछ पारे के पढ़ने के बाद, कुछ अरसा, कुछ साल दीन में थक्के खा खा के फिर हम फोकस्ड होते हैं कि नहीं बस अब यही है, अब मार पड़े सीधा हो ठीक हो, हमने इस रास्ते को नहीं छोड़ना। वो असल वक्त पता कौन सा होता है, जब हमारे दिल से लोगों का बुत टूट जाता है। जो जितनी जल्दी इस बुत को तोड़ेगा उतनी जल्दी अल्लाह के रास्तों में आएगा। अल्लाह इयत्तबिउन इल्लसन्ना, वो तो महज गुमान पर चलते और क्यास आराइयाँ करते हैं। दर हकीकत तुम्हारा रब ज़्यादा बेहतर जानता है कि कौन इसके रास्ते से हटा हुआ है और कौन सीधी राह पर है। फिर अगर तुम लोग अल्लाह की आयात पर ईमान रखते हो तो जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया गया हो इसका गोश्त खाओ। मक्का वालों ने बहुत सारी रसूमात थी खाने पीने के नाम पर रखी हुई, कोई क्या खा सकता है, कौन क्या नहीं खा सकता। अब इन्हीं की कुछ ऐसी बातें जिसको आप कह सकते हैं कि कुछ बिदात उन्होंने शुरू कर दी हुई थी, तो अल्लाह ताला कहते हैं बस जिस जानवर पर अल्लाह का नाम है इसका खा लो। आखिर क्या वजह है कि तुम वो चीज़ ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो। हालांकि जिन चीज़ों का इस्तेमाल हालत इस्तरार के सिवा यानी मजबूरी के सिवा दूसरी तमाम हालतों में अल्लाह ने हराम कर दिया है, इसकी तफसील तो वो तुम्हें बता चुके हैं। कहाँ, सूरत मायदा की शुरू की आयात में। बकसरत लोगों का हाल ये है कि इल्म के बग़ैर महज अपनी ख्वाहिशात की बिना पर गुमराह कुन बातें करते हैं। इन हद से गुज़रने वालों को तुम्हारा रब खूब जानता है। अब देखिए कि यहाँ बहुत ही हिकमत के साथ ये आयत है कि पहले बात हुई ख्वाहिशों की, इल्म के ऊपर जब ख्वाहिशों का गलबा होता है ना तो गलत फतवे जाते हैं। इल्म वाले जब ख्वाहिश परस्त होते हैं ना तो कहते हैं नहीं ये हलाल है ये हराम है। खाने पीने की बातें आज यहाँ तो वैसे नॉर्वे में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये मसला नहीं सुना, लेकिन अमेरिका कनाडा में ये मसला इतना मारूफ है कि रेगुलर स्टोर्स का सबीहा खाएं कि ना खाएं, जो आम मैकडोनल्ड का चिकन खाएं कि ना खाएं, फलां खाएं ना खाएं, अल्लाह उसके जवाब इधर बता रहा है। क्या मजबूरी है, क्या मुश्किल है, और वो फलां खाता है, वो जी फलां साथी खाते हैं हमारे, फलां मुल्क के लोग खाते हैं, खाते रहें, तुम अपनी फिक्र करो। देखिए ख्वाहिशों के पीछे दीन को बदल देना इंसान को अल्लाह के गज़ब का शिकार करता है। आपके पास जिस चीज़ की दलील मौजूद है, हुज्जत मौजूद है, उसको कर लीजिए, जिसको नहीं उसको छोड़ दीजिए। क्या हलाल नहीं मिलता, क्या महंगा मिलता है, दूर से मिलता है, अब तो दुकान गली पे, दूर भी हो तो क्या छोड़ देंगे। अल्लाह से दुआ है कि हमारे दिलों में अपना खौफ डाल दे और बहुत सवाल पूछने के बजाय हम अमल करने वाले बन जाएं। करो क्या, वज़रू ज़ाहिर अल इस्मी वबातिनहु हो, तुम खुले गुनाहों से भी बचो और छुपे गुनाहों से भी बचो। खुले और छुपे का फ़र्क तो पता ही है, खुले तो वो हैं जो सबको दिख रहे हैं और छुपे वो हैं जो हमें और सिर्फ रब को दिख रहे होते हैं, दोनों छोड़ने पड़ेंगे। बाहर खुले गुनाह छोड़ेंगे तो लोगों की नज़रों में इज्जत बन जाएगी, ये बदनामी नहीं होगी, और ढके छुपे अंदर के छोड़ेंगे ना तो अल्लाह की निगाहों में इज्जत होगी और हम खुद अपनी नज़रों में बाइज्जत होंगे। बस अब हम लोगों के सामने तो बहुत नेक बन के आ जाते हैं, तन्हाई में हम शैतान के साथी बने होते हैं तो फिर अल्लाह की और अपनी निगाहों से गिर जाते हैं। वला ताकुलु मिम्मा लम युज़किर इस्मल्लाहु अलैही, और जो लोग गुनाह का इक्तसाब करते हैं वो अपनी कमाई का गुनाह पाकर रहेंगे। اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ۔ اس سے بھی کوئی واضح دلیل چاہیے غیر اسلامی ذبیحہ کو کھانے کی؟ جس پر اللہ کا نام کا ذبیحہ نہیں ہے اس کو مت کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القا کرتے ہیں، کیا نہیں نہیں کھا لو، اب بھوک لگی، خوشبو اتنی ہے، کوئی کہتا ہے مجھ سے خوشبو برداشت نہیں ہوتی، اچھا کچا میٹ لوگ پھر بھی برداشت کر لیتے ہیں، یہ چین فوڈ نہیں برداشت ہوتا۔ جب چکن کینٹکی کی چکن سامنے اور بھوک بھی لگی اور سارے کھا بھی رہے ہیں، کہتے ہیں کھا لو کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک اور اعتراضات تلقا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو۔ یہ کون سا شرک ہے؟ شرک فی الحکم، اللہ کے حکم کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا۔ اگلی آیت کو ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو خوبصورت آیت ہے 122، اب امن کا نمیتن فاحیناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح اس سے نکلتا نہ ہو؟ اپنا نام لکھیے من کے نیچے، اور اگر قرآن سے پہلے کی زندگی یاد ہو تو اس کو میتن لے لیجئے، اور آج قرآن زندگیوں میں آ گیا ہے تو اس کو احیناہ کر لیں، اور اگر ابھی تک قرآن کی دولت سے محروم ہے تو پھر اپنا نام کمم مسلح فی ظلمات کے نیچے لکھ لیجئے، اندھیروں کی زندگی ہے۔ اور اگر ابھی دل ہی نہیں چاہ رہا، ابھی خواہش ہی نہیں آ رہی، تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم کن لوگوں میں آگے، لئی سب خارج منہا، نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ اب ان تینوں میں سے اپنے آپ کو خود دیکھ لیں۔ قرآن ایک نور ہے، قرآن ایک روشنی ہے، بندے کو اندھیرا دور کر کے اس کی زندگی کے اندر وہ چیزیں دکھاتی ہے جو اس کو عام طور پہ نہیں دکھتی۔ اندھیروں میں رہنے والا کون ہوتا ہے؟ رومانٹک انسان ہوگا، رومانٹک کو بہت اچھا لگتا ہے اندھیرا، نمبر ایک سونے، دوسرا نمبر دو سونے والے کو اندھیرا بہت اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح نمبر تین حقیقت سے منہ پھیرنے والے کو اندھیرا اچھا لگتا ہے۔ آپ اپنا آپ چھپانا چاہتے ہیں، آپ کسی کونے میں جا کے اندھیرے میں بیٹھتے ہیں۔ اس کے برعکس ریئلسٹک انسان، اس کے برعکس وہ انسان کہ جس کے دل میں کوئی گلٹ نہیں، جو واقعی کام کرنا چاہتا ہے، سوئی بھی امت کو اٹھانا چاہتا ہے، جاگنا چاہتا ہے، اس کو تو قرآن کا نور اچھا لگے گا۔ قرآن سونے نہیں دیتا، یہ تو سچ ہے۔ آپ اس کو امیجینیشن میں لائیں، آپ سو رہے تھے، آپ نے خوب اندھیرے کیے ہوئے تھے اور آپ کے بالکل بیڈ کے اوپر ایک خوب 240 وولٹ کا بلب جل گیا، اگر اتنا ہوتا ہے تو، کوئی بہت سا بڑا بلب جل گیا، کیا ہوگا تھوڑی دیر بعد؟ آپ کسل مساتے ہیں، کسلتے ہیں، مسلتے ہیں، اور خاص طور پہ آپ دیکھیے، بالکل اپنے آپ تخیل کو ذرا کام میں لائیے، جب ابھی جاگ رہے ہیں اور اوپر بڑی سی لائٹ جلی ہو تو نیند نہیں آتی، پھر جب سوئے ہوں تو کوئی لائٹ جلا دے تو اتنا نہیں پتہ چلتا۔ ایسے ہی ہے نا، ہر ایک کی فیلنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے، لیکن جو میں فیل کرتی ہوں میں آپ کو وہ بتاتی ہوں۔ خیر، پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ جب بہت تیز لائٹ ہو اور اگر آپ کی نیند کچی ہوگی نا تو آہستہ آہستہ پھر آپ کروٹیں پلٹتے ہیں، پھر ایک دم آپ کی آنکھ کھلتی، پھر آپ کہتے ہیں کس نے لائٹ جلائی، اس کو بند کرو۔ یہ سب ہوتا ہے نا۔ اب آپ اس ساری مثال کو لیجیے قرآن پہ۔ ہم سو رہے تھے، خواہشوں کے بیڈ پہ سو رہے تھے، اس دنیا کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے۔ اگر ہم ابھی جاگ رہے ہیں تو کوئی ہمارے اوپر قرآن کا بلب جلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، او قرآن سنو، او دور قرآن سنو، تو سمجھ لیجئے وہ ایک بڑا بلب جلانے والا ہے۔ لوگ سونا چاہتے ہیں، آپ ان کو بلب دکھا رہے ہیں، وہ چڑھیں گے کہ نہیں چڑھیں گے؟ پھر آپ کیوں غم کرتے ہیں کہ بلائیں تو لوگ مائنڈ کیوں کرتے ہیں، آتے نہیں، وہ سونا چاہتے ہیں۔ اچھا، آپ کیا کریں پھر، چڑھائیں ان کو؟ چڑھیں نہیں، آپ ان کو سونے دیں، سوئے رہیں، جب وہ سوئے ہوئے نا آپ جا کے ان کے اوپر ایک بلب جلا دیں، کچھ عرصے کے بعد دیکھے گا ان کو، وہ نیند کھولے گی، ان کی آنکھ کھلے گی، اور پھر تھوڑا غصہ کریں گے لیکن برداشت کر لیں گے۔ یہ قرآن کا بلب اپنے اپنے بستروں پہ لگانا ہے، یہ سونے نہیں دیتا۔ آپ فیل کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بس ایک سال ایک مہینہ قرآن پڑھ لوں چین آ جائے گا، آنکھیں ہی کھل جاتی ہیں، اتنی چٹ پٹ آنکھیں کھلتی ہیں، بند ہی نہیں کرنے کو دل جاتا۔ اور جس کی قرآن پڑھ کے بھی نہ آنکھیں کھلیں، پھر اس نے نہیں پڑھا، اس کے دل کو لگا ہی نہیں ہے یہ قرآن، تڑپا ہی نہیں ابھی، وہ پھر جا کے گہری نیند سونا چاہتا ہے، تو پھر وہ اس کی مرضی ہے۔ اللہ نے یہاں زندہ اور مردہ کی بات کر دی، قرآن والا زندہ ہے اور قرآن کے بغیر مردہ ہے۔ ہاں کافر سوئے اچھا لگتا ہے، کذالک زینا للکافرین ما کانوا یعملون، ہاں کافروں کے لیے تو اس طرح کے اعمال خوشنما بنا دیے، وہ تو سوئیں، وہ تو موج کریں، مستی کریں، ان کے لیے تو اس دنیا میں فن ہے، ان کو تو مستی کرنے دو۔ اور اسی طرح ہر بستی میں ہم نے اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں۔ دیکھ لیجئے، حق کے راستے کے دشمن عموماً اکابرہ مجرمیہا، مجرم ہوتے ہیں، اکبر نہیں بلکہ اکابر جمع ہے، بہت بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں جو دین کی دعوت کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں پھنستے ہیں مگر ان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ کون قرآن کے نور کا مقابلہ کرے گا؟ پوری دنیا مخالفت کرے گی، نہ اللہ قرآن کو پھیلا کے رہے گا۔ آخر لوگ تھک جاتے ہیں، بڑے بڑے انٹیلیجنسز، بڑی بڑی حکومتیں بھی قرآن کی دعوت کو پھیلنے سے روک نہیں سکیں، کہاں کوئی کوئی روک سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو یقین ہو، آپ پیچھے سے بلب کی لائٹ ہی بند کر دیں، اب کوئی کیا کرے، آپ نے تو خود ہی اس کی وولٹیج کم کر دی۔ قرآن کے اندر اتنی شدت اور اتنی حرارت ہے، اتنی روشنی ہے کہ یہ نہیں بجھتا، شرط یہ کہ اس کے پیچھے لگے ہوئے لوگ مخلصین ہوں اور وہ اپنے دل سے کام کرتے جائیں۔ ایک وقت آئے گا لوگ اٹھیں گے، پھر آپ دیکھیے لوگوں کی نیند بھی کچی پکی ہوتی ہے، کچھ فوراً اٹھ جاتے ہیں، کچھ زیادہ دیر سے۔ صدف آپ کیسے اٹھتی ہیں؟ آپ کا جملہ بتا دو ان کو، چلیں چھوڑے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ہماری دعوت پہ فوراً آ جاتے ہیں، دعوت قبول کیا آگے، کچھ کو بہت ٹائم لگتا ہے، تو آپ افینڈ ہوتے ہیں۔ ریشم کہنے لگی اب میں فلاں کو میں تکمیل کے پروگرام کے بعد دعوت ہی نہیں دوں گی، بھائی ان کی نیند پکی ہے، ان کو بھی سونے دیں تھوڑی دیر۔ اور اپنے ساتھیوں کو دیکھیں، کس کی نیند کچی ہے وہ فوراً آ جائے گا۔ آپ بڑے خوش ہیں، میں نے کسی کو ایک دفعہ بلایا وہ آ گیا، قرآن سے جڑ گیا، آپ کی کیا بہادری، ان کی نیند ہی کچی تھی۔ ابھی جو نہیں آئے ان کی نیند پکی ہے، انتظام کریں، کوئی پانی کے چھینٹے ڈالیں، کوئی ان کے ساتھ محبت کریں، کوئی اس طرح کا انداز اختیار کریں کہ وہ اٹھ جائیں۔ تو جب انسان دوسروں کے اوپر لے کے اپنے آپ کو سوچتا ہے نا، تو بہت زیادہ غصہ دوسروں کے لیے ہمارے دل سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ تو اپنے جال میں پھنستے جائیں گے جو ایسے کام کرتے ہیں، حال کہ ایسے لوگوں کا، مجرموں کا۔ اب آپ ان ساری آیتوں کا ربط فیل کرتے جائیں، اور خاص طور پہ مکہ کا آخری دور ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے نبی کیسے سٹبن لوگوں کے ساتھ ہے۔ کبھی کوئی آپ کی دعوت پہ نہ آئے نا، تو فوراً اللہ کے نبی کی مکی دور کا آخر سوچ لیں، 13 سال، چلے 10 سے 3، 13، 10 سال سے آپ کہہ رہے تھے اور لوگ سنتے ہی نہیں تھے۔ اللہ کہتے ہیں ان کا حال کیا ہے، جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے، جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی۔ یعنی جبرائیل ہمارے پاس آئیں، وہی ہمارے پاس آئے، ہم ان سے نہیں سیکھیں گے، ہم خود سیکھ لیں گے، ہمیں خود آتا ہے پڑھنا، ہم خود کتاب پڑھ کے پڑھا لیں گے، کر کے دیکھ لیں۔ اللہ سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ کہتے تھے یہ کیوں یتیم مکہ چنا گیا، نہ دولت، نہ مال، نہ ماں، نہ باپ، دادا بھی نہیں رہا، اب تو چچا بھی جانے کے قریب ہے، اس کو اللہ نے چنا۔ کچھ لوگوں نے یہ وجہ بنائی ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی کو نہیں ماننا، وہ کہتے تھے کہ ان سے کیوں کہیں، ہم ان سے نہیں پڑھنا چاہتے، ہم سامنے آ کے نہیں پڑھنا چاہتے، ہم ظاہر نہیں کرنا چاہتے ہم ان سے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تم کیوں لڑتے ہو اس بات سے، اللہ نے یتیم کو چنا، اللہ نے بن ماں کے بچے کو چن لیا، اللہ کو پتہ ہے، حیث یجعل رسالتہ۔ یہاں ایک بہت بڑی بات ہے، اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کرانی ہے، اللہ نے اس کتاب کو غلطیوں سے پاک رکھنا ہے، اس لیے اللہ اس کی خدمت کے لیے بڑے خاص لوگوں کو چنتا ہے۔ ہم جیسے لوگ اگر صرف کتاب پڑھ پڑھا رہے ہیں تو اپنی اس میں عافیت سمجھیں، اللہ اس کتاب کا کام ہر ایک سے نہیں کراتا، ہر خاص و عام اگر اس کتاب کو لے کر آگے چل پڑتا ہے بغیر اس کے اصل مفہوم کو سمجھے ہوئے، تو جہالت پھیلتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک بڑا معروف جملہ ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا شاید یا کچھ خطرہ ایمان، ادھورا علم بہت خطرناک ہوتا ہے۔ پورا علم جب تک نہیں آتا آپ بالکل سخت ہوتے ہیں، کئی چیزیں اپنے ان بٹوین سٹیجز میں سخت ہو جاتی ہیں، جب پوری ہوتی ہیں تو نرم ہو جاتی ہیں، پانی کو گوشت میں ڈالے ایک دم سخت ہوگا، پھر جب گل جاتا ہے تو پورا نرم ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم اپنے پیغام کی حفاظت کرتے ہیں، اس لیے مکہ والوں تم اس نبی کے بارے میں زیادہ نہ الجھو کہ یہ ہمیں اس کی دعوت کیوں دے رہے ہیں۔ بس حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ 100 باتوں کی ایک بات۔ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. دعا کریں آج شرح صدر ہو ہی جائے، آج اوپن ہارٹ ہو ہی جائے. ایک ہوتا ہے اوپن ہارٹ سرجری، ایک ہوتی ہے ہارٹ اوپن سرجری. قرآن ہارٹ اوپن سرجری کرتا ہے، دل کھلے گا نا پھر یہ آٹھ سپارے اندر جائیں گے، پھر ایک ایک لفظ ایسے جائے گا دل کے سمندر میں کہ جیسے موتی جاتا ہے، سیپ موتی میں بدلتا ہے کب، جب پانیوں کے اندر گہرائیوں میں جاتا ہے. دل نہیں کھولیں گے نا، یا بیٹھ کے بھی انتظار ہی کریں گے کہ کب پورا ہو پارا اور جائیں. ہم پارا پورا کرنے نہیں آتے، ہم اپنے دلوں کو کھلانے آ رہے ہیں. ہم ڈاکٹر کی دکان کے باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرح خود کو سوچیں، اس انتظار میں کہ کب ڈاکٹر ہمیں کال دے اور ہمارا علاج کرے. یہ دور قرآن ڈاکٹر کے ویٹنگ روم میں بیٹھنا ہوتا ہے، کب میری کال آ جائے، اور بس اللہ، بس ڈاکٹر صاحب اب میرا علاج کر دیں. اور اگر یہاں بیٹھنے کو ہی ہم علاج سمجھ لیں گے تو پھر تو دھوکہ ہے نا، کوئی چار گھنٹے بھی انتظار کر کے چلا جائے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا تو علاج نہیں ہوگا. اس وقت دل کھلنے کی بات ہے، اور جب اس تیزی سے سنتے ہوئے قرآن میں دل کھل جاتا ہے نا، پھر بعد میں دماغ کھول کر اس کو شعور سے لینا بھی آسان ہوتا ہے. کوئی اچھی نیت کرے اپنے لیے کہ اللہ مجھے اب توفیق دے کہ میں اپنے دل کو کھول کر اب اس قرآن کو دماغ پہ لوں. دوسرے لفظ میں آپ کہہ لیں کہ دورہ قرآن دل کو کھولتا ہے، اور سبیل الجنہ کورس وہ دماغ کو کھولتا ہے، پھر جنت کے راستے کھلتے ہیں. پھر ایک ایک لفظ پہ غور کرتے ہوئے انسان حقیقت میں اپنے دماغ کو بھی اللہ کے راستوں پہ لاتا ہے. اور اگر یہ سب نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ بے نیاز ہے. وہ میں یور دیں یو دل لہو، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، بھج جاتا ہے سینہ، اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہوتا ہے گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. جان ہی نکل جاتی ہے دین کی بات سن کے، کوئی ایک حکم عمل والا آ جائے تڑپنے لگتا ہے. اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. وہ شکر کرتے ہیں بچ گئے، اللہ کہتا ہے ناپاک تھے فرار ہوا، اللہ نے نہیں تمہارے دل کو کھولا، اب تمہیں تو کچھ ملا نہیں. یہ ایسے ہی ویٹ کر کر کے پھر چلا جائے کوئی پیشنٹ کہ میری تو باری نہیں آئی، آنا اگلے سال، پھر آنا، کوئی دکھ آئے گا، کوئی غم آئے گا، پھر کوئی ہارٹ اٹیک آئے گا، پھر قرآن کی طلب آئے گی. دو چیزیں بندے کے دل میں قرآن سیکھنے کی تڑپ پیدا کرتی ہیں، ایک رمضان اور ایک آزمائش. رمضان آتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی دل میں تڑپ لگ جاتی ہے قرآن کی، جیسے فصل کا بیج ڈلنے کے دن ہوتے ہیں نا، تو ان دنوں ذرا سا بیج بھی کہیں ڈلے تو زمین اس کو فوراً لے لیتی ہے. کچھ دن ہوتے ہیں جانوروں کے بچوں کے پیدا ہونے کے، ان دنوں میں فوراً ہی بچوں کی پیدا ہونے کی امید لگ جاتی ہے. اسی طرح قرآن کے، رمضان کے ساتھ قرآن کا یہ تعلق ہے. اس میں نہ ہونا تو نمبر ایک یا تو اگلے رمضان کا انتظار کرے انسان، اور نمبر دو کسی مصیبت کا انتظار کرے، کوئی آزمائش، کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی غم اتنا ڈال دیا کہ پھر دل پھٹا، پھر دنیا کی اصل سمجھ آئی، پھر اللہ کرے تو کر دے. ورنہ وہی بات ہے کہ کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ جو حق سے بھاگتے ہیں ہم ناپاکی ان پر مسلط کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے. وَحَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، کیوں سوچتے ہو یہ ٹیڑھا راستہ ہے، یہ تو سادہ راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، زندگی کو آسان کرنے والا راستہ ہے. اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے جو نصیحت قبول کرتے ہیں. ہر ایک کو نہیں ملے گا، صرف ان کو ملے گا جو نصیحت قبول کرتے ہیں. کر لی تو ملے گا کیا؟ سرٹیفکیٹ نہیں. لہم دار السلام عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، کہاں؟ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی، اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا ہے. اے اللہ تو ہم سب کو دار السلام میں داخل کر دے، یہ جنت کا راستہ. یہی آیت ہے جو آپ کے سبیل الجنہ کورس پہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ لہم دار السلام واللہ یدعوکم الی دار السلام، آگے بھی آئے گی یہ آیت، اللہ بلاتا ہے تم کو آؤ میرے گھر کی طرف. آپ کو تک کہ کسی کے گھر کے باہر اس کے نام کی تختی لگتی ہے نا، نیم پلیٹ، ہمارے گھروں کے باہر ہماری لگتی ہے. اللہ کا نام ہے السلام، تو جنت ہے دار السلام، سلامتی والے کا گھر. سلامت رہے گا انسان اگر اللہ کے اس گھر کی طرف چل پڑا، لیکن کچھ لوگ اس کو مشکل کر دیتے ہیں. وہ جن بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی، ایسے ہی لوگوں کی اب کچھ باتیں آ گئیں۔ یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، جس روز اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا، اور اس روز وہ جنوں سے یعنی شیاطین جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا، اے گروہ جن، تم نے تو نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا ہے، یعنی خوب ان کو بیوقوف بنایا۔ انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے، پروردگار، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا۔ کرتے ہیں نا لوگ ایک دوسرے کو استعمال، چاہے گناہوں میں چاہے نافرمانیوں میں۔ ورس کریں گے، پروردگار، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا۔ اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا، اچھا اب ٹھیک آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا۔ اے اللہ تو ہمیں بچا لے۔ بے شک تمہارا رب دانا و علیم ہے، دیکھو اس طرح آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے، اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کیا کرتے تھے۔ ہے نا دکھ کی بات، ظالم ظالموں کے دوست بن جائیں گے۔ آگے ہم پڑھیں گے، جیسے نیک لوگ نیک لوگوں کے دوست ہوں گے۔ اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے ایسے رسول نہ آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے؟ شعور پہ تھوڑا پڑے گا اس سوال کو سن کر، کیونکہ اللہ نے اتمام حجت ہر ایک پہ کیا۔ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جس کا کل محاسبہ ہوگا اور اس تک پیغام نہ پہنچو۔ جن کے تک نہیں پہنچا اللہ ان کو الگ کر کے ان کے ساتھ مختلف معاملہ کرے گا، لیکن جس تک پیغام پہنچا ان کو پوچھے گا، بتاؤ کوئی ڈرانے والا نہ آیا تھا، الم یاتکم رسل منکم، اور اس دن کے انجام سے جو تم کو ڈراتے تھے۔ خود کو پوچھیں، آج تک کی زندگی کو سوچ کے، کبھی کوئی ڈرانے والا میری زندگی میں آیا؟ کوئی مجھے برے انجام سے ڈرانے والا؟ کوئی مجھے اللہ کے دین کی دعوت دینے والا؟ وہاں جا کے کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے، ہاں ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں۔ کیا؟ کہ ہم نے بلانے والوں کی قدر نہیں کی، ہم ڈرانے والوں کی بات سے ڈرے ہی نہ۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ آ بھی جائے ڈرانے والا کوئی، پھر نہ لوگ ڈرے۔ وغرتھم الحیات الدنیا، آج دنیا کی زندگی نے لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، لیکن کل کیا ہوگا؟ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کیا؟ کہ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ آج دھوکا ہے دنیا کا، کل مانیں گے۔ آج بھی مانتا ہے بندہ لیکن تنہائی میں، اس کو پتہ ہوتا ہے میں مان نہیں رہا اللہ کی بات۔ کل تو سب کے سامنے اقرار کریں گے، اللہ آئے تھے لوگ بتاتے تھے، لیکن دنیا کے دھوکے میں اتنے بڑے اس کو ناگزیر کر لیا اور اللہ کے راستوں کو چھوڑ دیا۔ دیکھیے جو آخرت حتمی ہے، لازمی ہے، کنفرم ہے، اس کے لیے چانس کا ٹکٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ دنیا جو مے بی پاسیبل ہے، نہیں بھی پاسیبل۔ دیکھیے آپ میں سے جو اسٹوڈنٹس ہیں، کیا آپ میں سے کسی کو یقین ہے 100% کہ جو تعلیم آپ لے رہی ہیں کل آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گی؟ پہلی تو بات ہے زندگی موت، دوسری بات ہے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ لیکن کتنا یقین ہے، 5-6 بجے صبح گھر سے اٹھ کے رات 6-7 بجے تک پہنچتے ہیں، اور ہفتے میں 5 دن جاتے ہیں، اور کئی کئی سال جاتے ہیں۔ چانس ہے، اللہ کرے آپ زندہ رہیں، اللہ کرے آپ اس تعلیم سے فائدہ اٹھائیں، لیکن اس جسٹ چانس۔ کوئی مر جاتا ہے اپنی تعلیم کے دوران، ختم ہوگی پڑھائی، ساری ڈگری ختم۔ میں کسی ایسے بچے کو جانتی ہوں کتنے سال سے پڑھ رہا ہے، آخری 2 سال جو رہ گئے اس میں کوئی گڑبڑ ہوئی، آگے اس کو کنٹینیو نہیں کیا۔ میں نے کہا کیا ہوا آپ کی اس تعلیم کا؟ کہہ رہا ضائع، کوئی جاب نہیں، کوئی ڈگری نہیں، اب کوئی اور سبجیکٹ چوز کروں گا پھر بولوں گا، سب ضائع۔ اور آخرت، کل نفس ذائقت الموت، کنفرم 100%، کوئی ری کنفرمیشن کی ضرورت نہیں۔ وقت، ٹائم، آپ کا میل سیٹ ہوا ہوا ہے، جہاز میں ٹکٹ کراتے ہیں آپ بھول جائیں کر کے، مہینہ پہلے 2 مہینے ان کو پتہ ہے آج آپ کی ٹکٹ ہے، آپ اس سیٹ پہ بیٹھیں گے، آپ نے یہ کھانا آرڈر کیا ہے، 100% کنفرم ہے۔ اس کنفرم آخرت کو ہم نے چانس پہ لیا ہوا ہے۔ چلو دیکھتے ہیں، لیٹ سی کیا ہوتا ہے، چلے آئی ول تھنک اباؤٹ دیٹ۔ نہیں، بہت تھنک کیا تو تھنک ہی ہوا، سوچ میں پڑے تو پڑھتے ہی گئے۔ اللہ کہتے ہیں خود گواہی دیں گے کہ ہم کافر تھے۔ کیسے کافر؟ نہ شکرے تھے، نہ قدرے تھے۔ یہ شہادت ان سے اس وقت لی جائے گی، کیوں؟ تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے نا واقف ہوں۔ یعنی اللہ ایسے نہیں پکڑ کے آگ میں کسی کو ڈالے گا، ہر ایک کے اوپر حجت تمام ہو چکی ہوگی۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے۔ اس کو تو بڑے گہرے رنگ سے ہائی لائٹ کریں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، دیکھنا تکا لگے گا اور میں جنت میں پہنچ جاؤں گی، چانس لگے گا میں السابقون الاولون میں پہنچ جاؤں گی، بس ایک میری لاٹری نکلے گی تو میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس کھڑی ہوں گی۔ نہیں، کاٹ دیجئے ساری خوش فہمیوں کو۔ لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، درجے ہیں، 100 درجے ہیں جنت کے، لیکن کس بنیاد پہ؟ عَمِلُوا۔ اب مِمَّا عَمِلُوا کو ذرا کھیلیں، عمل کی جگہ لکھیں خواہش، درجے اس پہ جو خواہش کی، تو کوئی رہے گا نچلے درجے میں؟ خواہشات تو ہم سب کی بہت بڑی بڑی ہیں، ہاں، تمنائیں، دعائیں بھی لے لیں، جنت تو صرف دعاؤں سے بھی نہیں ملتی، درجے عملوں پہ ملتے ہیں۔ جیسے اچھا پڑھنے والا ہی فرسٹ آتا ہے، پورے نمبر اسی کے آئیں گے جو پڑھے گا، جو صحیح ٹیسٹ دے گا۔ تو درجے پانے کے لیے دنیا میں بھاگنا پڑتا ہے، جس سپیڈ پہ چلیں گے نا اتنی جلدی پہنچیں گے۔ جو لوگ دنیا میں آپ کو بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرتے دکھتے ہیں نا، سمجھ لیجیے وہ بھاگ کے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ کوئی اچانک معاملہ نہیں ہوگا قیامت کے دن، ہمیں سب پہلے ہی دکھ رہا ہوگا کون کہاں جا رہا ہے، اپنا آج بھی پتہ ہے۔ خود سے اکیلے میں بیٹھ کے پوچھیں، کس سڑک پہ چل رہی ہوں، بولا میرا کون سا درجہ ہوگا؟ آپ پیپر دے کے آتے ہیں نا تو گھر آ کے آپ ایسٹیمیشن کرتے ہیں، نہیں سارے ہی نمبر رہے ہیں، سب سوال ٹھیک ہیں، 100 میں سے دیکھنا 100 ہی ہیں، نہیں ہے تو ایک آدھا شاید کوئی کٹ جائے، کوئی بس 80, 95, 98 آئیں گے۔ اب آپ نے سوچا ہوا تھا 3-4 مہینے رزلٹ کے انتظار میں گزرے، جب دیکھا ہو سکتا ہے 100 آ جائے، ہو سکتا ہے 98, 95, 90 بھی آ سکتے ہیں، بٹ از اٹ پاسبل کہ آپ 100 کی امید لگائے تھے، پتہ چلا آپ کو تو انہوں نے 3 نمبر دے کے پاس کیے، 33 نمبر دیے؟ اٹس ناٹ پاسبل۔ آخرت بالکل یہی ہے، آج کیلکولیشن کر لیں، آج رات کو بیٹھیں اور اپنی کیلکولیشن کریں کہ میرا کون سا نمبر ہے، کس گریڈ کی اسٹوڈنٹ ہوں، اے گریڈ، اے پلس، بی پلس یا ڈی گریڈ ہوں، کہاں بیٹھی ہوں۔ اور یاد رکھیے کہ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، دنیا والوں کے پیپر گم سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں، مس پلیس ہو سکتے ہیں، نمبرنگ غلط ہو سکتی ہے، لیکن تمہارا رب تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اور وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، ایسے لگتا ہے ایک اچھے ایگزامینر کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں کہ تمہارا رب بے نیاز ہے، فیورٹزم کا شکار نہیں ہے کہ تمہیں اپنی مرضی سے زیادہ دے دے اور تم اس کو برے لگتے ہو تو تمہاری ساری دین کی باتوں کو پیچھے کر دے، وہ بے نیاز ہے۔ مین تمہارا رب جو ہے وہ بالکل ایسا ہے جس کو کیا ایک لفظ بولتے ہیں ہم اپنے لفظوں میں، بالکل کسی کی سائڈ نہیں لیتا، بالکل ون سائڈڈ نہیں ہے، بالکل وہ انصاف والا ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے۔ یہ بڑی پیاری بات ہے، کوششیں تو کر لو، 33 نمبر ہی لے لو، وہ اپنی مہربانیوں سے اس کو 40, 50, 100 میں بدل دے گا۔ کچھ تو کرو، اور اگر کچھ نہ کرنا چاہو تو پھر دیکھو کتنا بے نیاز ہے۔ این یش یذھبکم، اور اگر تمہاری جگہ، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، اس جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے اور تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اے نبی کہہ دو کہ لوگو تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کیا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ کوئی ایک جملہ بھی بولنے کی ضرورت ہے ان آیتوں کے اندر؟ سیلف ایکسپلینیٹیو آیتیں ہیں، ایک ایک لفظ بول رہا ہے۔ اپنے آپ کو آئینے میں کھڑا کر کے انسان دیکھ لے تو اپنا رزلٹ بنا سکتا ہے۔ اب یہ مشرکین مکہ کی کچھ مزید رسومات پہ بات ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ آج جیسے ہمارے معاشرے میں بہت ساری بدعات پھیل چکی ہیں کھانے پینے کی باتوں پہ، بعض لوگ دین کو صرف نماز روزے تک رکھتے ہیں اور باقی چیزوں کو رسومات سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کی باتیں یہاں کرتے ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے بزوم خود، اور یہ خود ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ سا اما یحکمون، کیسے برے ہیں یہ فیصلے جو یہ کر رہے۔ بہت ہی خوبصورت دلچسپ قسم کا انالیسس ہے۔ مشرقین مکہ کیا کرتے تھے کہ اپنی کھیتی یا جانور جو بھی ان کے پاس ہوتے تھے، یعنی جو بھی ان کا بزنس تھا، جو ان کی ٹریڈنگ تھی، اس کے تین حصے کرتے۔ فصل اگتی، ایک حصہ، یعنی مثال ہے یہاں سے یہاں تک کا جو پیس ہے زمین کا، کہتے تھے اس کی فصل جب اگے گی نا تو ہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں گے، مانتے تھے اللہ کو۔ دیکھیے شرک ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ اللہ کو نہ مانیں، اللہ کو مانیں گے تبھی تو اس کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنائیں گے نا، تو اللہ کو وہ مانتے تھے۔ بیچ کا حصہ درمیانہ کہتے تھے یہ حبل کا ہے، مثال ہے لات کا منات کا، کوئی ان کا پنچتن تھا، کوئی بزرگ تھا، کوئی ولی تھا، اس کے نام پہ جا کے اس کی درگاہ پہ ڈالیں گے، اور یہ تیسرا حصہ تھا یہ ہم اپنے کھانے پینے کے لیے رکھیں گے۔ اب ہوتا کیا، آف کورس ہر سال ایک جیسا حالات تو نہیں آتے، کسی سال کیا ہوتا، یہ حصہ جو انہوں نے اللہ کے نام پہ رکھا تھا اس میں فصل نہ آتی، کسی وجہ سے کیڑا لگ گیا، کچھ ہوا، کچھ معاملہ ہوا، بت والے کے نام پہ آتی تھی فصل، اپنی بھی آتی تھی۔ اب کیا کرتے ہیں اینڈ پہ، بھائی اب دیکھ لو اللہ کے قسمت میں نہیں تھا اس لیے اب اس سال کوئی صدقہ نہیں، جی ہاتھ بڑا تنگ ہے، اب تو ہم نہیں دے سکتے، اب تو بس پوری نہیں پڑتی، اور دیکھو پہلے ہی بزنس چلا گیا، جاب چلی گئی۔ اگلے سال بالفرض کیا ہوتا کہ اللہ کے کھاتے میں تو آتی بہت، یہ بت والے کھاتے میں نہ آتی فصل، تو کیا کرتے، نہیں 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 ان کو نہیں ناراض کرنا، پکڑ کے اللہ کے حصے کا جو حصہ تھا نا اس کا سارا خرچہ کھانا پانی بتوں کے نام پہ جا کے صدقہ کراتے تھے۔ کہتے تھے دیکھو یہ تو سامنے بیٹھے ہوئے، ان کو خوش کرنا ہے، وہ تو پیچھے اس کو جب جائیں گے مل لیں گے، اس دنیا میں ان کو خوش کر لو، ادھر ان کو کرو، اللہ نے ان کی یہ بات پیش کر دی، دیکھو کتنے نااہل ہیں کہ اللہ کے حصے کو نہیں دیتے اور اب بتوں کو دیتے ہیں۔ چلے ایسا نہ کریں، اللہ کے حصے میں سے بھی دے دیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کا حصہ ڈال دینا، کیا یہ بھی جہالت کی بات نہیں ہے؟ چلے اب ہم کہہ رہے ہیں، کتنے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ وہ بے وقوف تھے، سب کو لگ رہا ہے نا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ہماری بھی زندگیوں کے تین ہی حصے ہیں، کچھ وقت اللہ کے لیے، چلے مال کی بات کر لیں، ہم نے بھی اللہ کے لیے کچھ مال دیا ہوتا ہے، رکھا ہوتا ہے، سوچا ہوتا ہے، ذرا کام مال کم ہو تو کس پہ چوٹ پڑتی ہے، اللہ کے حصے پہ پڑتی ہے نا۔ ہم نے بھی اپنا وقت اللہ کو دینا ہے، کب دیتے ہیں، جب ہمیں کوئی دوسرا نہ بلا لے، فارغ بیٹھے ہیں چلتے ہیں، اللہ کا بھی کام کراتے ہیں، پڑ گیا کوئی کام، پڑ گیا کوئی مسئلہ، کوئی مال کا، کوئی اور گھر کا، کہتے ہیں اب اللہ کے حصے جوڑو۔ اب دیکھیں مہمان آتے ہیں تو سب سے زیادہ چوٹ کس پہ پڑتی ہے، وقت کس کا مختصر ہوتا ہے، نماز کا۔ جاب ملتی ہے تو سب سے زیادہ کمی کس میں آتی ہے، عبادات میں، اللہ کے راستوں میں۔ کیا آج ہم یہ نہیں کرتے؟ بکرے چھترے تو تبھی ذبح ہوتے ہیں جب کوئی مجبوری آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سا اما یحکمون، اپنی زندگی سے یہ ناانصافی کی بانٹ نکالنی ہے ہم نے، اللہ کو دوسروں کے برابر تو کرنا ہی نہیں، سب وقت میرا اللہ کا، تھوڑا سا میں اپنے استعمال کے لیے رکھتی ہوں، تھوڑا سا میں اپنے بچوں کے لیے رکھتی ہوں، اپنے گھر کے لیے، یہ اللہ کی نعمتیں، سارا مال میرا اللہ کا، تھوڑا سا اپنے لیے رکھتی ہوں، تھوڑا سا اپنی ضروریات کے لیے رکھتی ہوں، میری ساری سکلز اللہ کے لیے ہیں، تھوڑی سی میں اپنے لیے بھی یوز کرتی ہوں، یہ سوچ ہے۔ دیکھیں اللہ نے ہمارے پاس اپنی یہ چیزیں ڈپازٹ رکھی ہوئی ہیں، خرچ کر لو تھوڑی سی تم بھی، یہ گاڑی میں نے تمہیں اپنے لیے دی ہے، تھوڑی اپنی بھی استعمال کر لو، یہ گھر میں نے تمہیں اپنے لیے دی ہے، تھوڑا تم بھی یوز کرو۔ جیسے کوئی امپلائی کمپنی سے بہت سہولتیں لیتا ہے نا، تو کمپنی کیوں دیتی ہے کہ کوئی بات نہیں، آپ یہ گاڑی پہ آفس میں آئیں اور اس طرح آپ کو آتے جاتے کہیں ضرورت پڑے تو اپنے لیے بھی کر لو۔ یہ دنیا کی ہر نعمت اللہ نے ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے، پہلے دن آپ کو بتایا تھا سورہ فاتحہ پہ، یہ نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، ان کا مس یوز بندے کو لے جاتا ہے دوسری طرف۔ اچھا یہ اچانک نہیں ہوتا، اتنا خفیف طریقے سے ہوتا ہے کہ ہم اسی حصے کو بڑھاتے جاتے ہیں، مثلا اسی کو مثال لے لیں نا، تین کھیت ہیں، آہستہ آہستہ ہم اس کھیتی کو بڑھاتے ہیں۔ مثال ہے یہ اللہ کی کھیتی تھی نا، یہ نفس کی تھی، شیطان کی تھی، انسان کی، آہستہ آہستہ ہم کہتے ہیں نا یہ تنگ لگ رہی ہے، یہ دو کے بیچ میں، چلو ایک فٹ جگہ ادھر سے بھی میں لے لیتی ہوں، چلو ایک فٹ ادھر سے۔ آپ دیکھیں گے یہ بیچ والا حصہ بعض دفعہ ہمارا اپنا حق بھی لے لیتا ہے، याद रखिए, गुनाह और शैतान हमारे से अल्लाह के हक नहीं लेते, हमारा भी हक लेता है। ये बीच से एक्सपेंड होता है, यूँ फैलता है। एक वक्त आएगा ये पूरे कमरे में किनारों पे बॉर्डर रह जाएगा, एक कोने पे अल्लाह के नाम का, एक के ऊपर आपकी अपनी ज़ात का। अपने लिए भी वक्त नहीं मिलता, खुद भी इंजॉय नहीं करते। तू मेरा नहीं बनता अपना तो बन, यही मामला आज इंसान का। हम अल्लाह का नहीं बनते, हम अपने भी नहीं रहते, हम पूरा वक्त नफ्स के और शैतान की बातों पर चलते हैं। सामा यहकुमून, और इस सारे को सुन के खुश कितना होते हैं। वकज़ालिक ज़य्यना लिकसीर मिनल मुशरिकीन क़त्ल औलादिहिम, और इसी तरह बहुत से मुशरिकों के लिए उनके शरीकों ने अपनी औलाद के कत्ल को खुशनुमा बना दिया। ये कैसी बात है, औलाद को कत्ल करना और खुश होना, बड़ी अजीब बात है। ऐसा क्यों करते, ताकि इनको हलाकत में मुब्तला कर दें और इन पर इनके दीन को मुश्तबे बना दें। अगर अल्लाह चाहता तो ऐसा न करते, लिहाजा इन्हें इनकी झूठ इन्हें छोड़ दो, अपनी इफ्तरा परदाजियों में लगे रहें। कहते हैं ये जानवर महफूज हैं, इन्हें सिर्फ वही लोग खाते हैं। अच्छा, ये पीछे कत्ल औलाद की बात मैंने जान के स्किप किए, इस पर हम बात करेंगे सूरत बनी इसराइल में। आपको इंशाल्लाह कुछ दिखाएंगे भी और बताएंगे भी कि अबॉर्शन और कत्ल के नाम पे इन लोगों में क्या था। यहाँ सिर्फ एक चीज़ नोट कर लें कि जो तीन वजूहात थी उनके कत्ल की औलाद के, यहाँ उसमें से वो कत्ल है जो अपने बुतों और अपने बुज़ुर्गों की भेंट चढ़ाते थे, अपने बच्चों को जाके दरगाहों पे छोड़ आते थे, कब्रों पे छोड़ आते थे। इनको खुश करें, दरियाए नील में एक यंग बच्ची का या जवान बच्ची का डालना तो आपने सुना ही होगा। ये कहते थे इन बुतों को खुश करो, तो अपना कोई एक बच्चा जिनको बड़ा प्यारा होता था उनको बुत नाम पे छोड़ाते थे। खुद नबी सल्लम के अपने बाप अब्दुल्ला, इनके बारे में आता है कि इनके बाप ने मन्नत मानी भी थी कि अगर मेरे 10 बेटे हो गए तो मैं एक बच्चे को बुत के नाम पे भेंट चढ़ा दूंगा। अल्लाह ने इनको बेटे दिए, नबी सल्लम के जो सारे चचा थे। अब जब अब्दुल्ला पैदा हुए, 10 बच्चे हो गए। अब अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी मन्नत पूरी करनी थी कि किसी एक बच्चे को डालना है। कुरा अंदाजी करते थे किस बच्चे को डालूं, 10 दफ़ा कुर्रा डाला, हर दफ़ा नाम अब्दुल्ला का ही निकला जो नबी सल्लम के वाले थे। कत्ल करना नहीं चाहते थे, कहते क्या करूँ, एक और दफ़ा दूसरे का डालूँ। आखिर फिर उस पर ज्योतिषी और जो काहिन थे उनसे जाके मशवरा किया, उन्होंने कहा ऐसा करो कि हर एक दफ़ा जिसका इसका नाम आए तो 10 ऊँट उसकी जगह ज़िबा कर दो, 10 ऊँट कर दो, बेटे को ना दो। 10 दफ़ा करने के बाद नाम पलटा तो उस वक्त से फिर ये 100 ऊँटों की दियत जो ब्लड मनी में आती है वो चल रही है। आज इस्लाम में भी यही है कि कोई किसी को कत्ल कर दे तो कत्ल करने वाला उसके घर वालों को 100 ऊँटों की कीमत दे दे। तो ये भी उस दौर की कहानी थी, और सरेआम करते थे बुतों के नाम पर। आज हमारे नहीं है, पहला बच्चा है, नहीं बच्चे पैदा हो रहे, बच्चा होगा इसको फलां दरगाह पे छोड़ाऊंगी, 6 साल तक इसको वहाँ छोड़ दूंगी, वहाँ छोड़ूंगी। कहानी आप सुनते होंगे जहालत में, बहुत कुछ लोग करते आए। अल्लाह ताला उसी की बात करते हैं। फिर आगे फरमाए वक़ालु हाज़िही अनामुम व हर्सुन हिज्र, और कहते हैं ये खेत और ये जानवर महफूज हैं, इन्हें सिर्फ वही लोग खा सकते हैं जिन्हें हम खिलाना चाहें, हालांकि ये पाबंदी इनकी खुद साख्ता है। फिर कुछ जानवर हैं जिन पर सवारी और बारबरदारी हराम कर दी गई, और कुछ जानवर हैं जिन पर ये नाम अल्लाह का नहीं लेते, और ये सब कुछ जो उन्होंने अल्लाह पर झूठ बांधा, अनकरीब अल्लाह इस झूठ बांधने का इनको बदला देगा। आपको खाने पीने के मामलात में ये बातें सुन के अजीब लगेगा, अजीब वो गरीब से इनकी रस्में थी। और कहते हैं कि जो कुछ इन जानवरों के पेट में है ये हमारे मर्दों के लिए मखसूस है और हमारी औरतों पर हराम है। यानी अगर किसी फीमेल, मिसाल है कि गाय है या बकरी है, उसके पेट में अगर बच्चा होता, कहते हैं अगर इसका बच्चा ज़िंदा निकल आया तो हमारे मर्द खाएंगे, ये ख़ास तौर पर हमारे मर्दों के लिए। और अगर मुर्दा बच्चा पेट से निकला, कहते थे अब औरतें तुम खा लो। यानी वुमेन डिस्क्रिमिनेशन तो यहाँ हो रही है। आज हमारे यहाँ भी ये खाने पीने की कोई बातें, मैंने तो अल्लाह के हुक्म से कभी किया नहीं, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि कुंडों के नाम पे एक रस्म होती है जिसमें बहुत सारी इस तरह की पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। सुबह उठ के उसको पकाना होता है, सूरज की रोशनी में उस चीज़ को नहीं लेते, औरतें खा सकती हैं, मर्द नहीं खा सकते, प्रेग्नेंट औरतें खाती हैं, नहीं खाती। कोई 10 बीवियों की कहानियाँ बना के कुछ खाने पे पका के पढ़ रहे होते हैं, बिल्कुल ये वही कहानी है मक्का की। रस्में बदल जाती हैं, अल्लाह के नाम लेकर दीन की बातें करते हैं। किसने पढ़ी, किसने की, किसने कुंडे भरे, कहाँ से, कुछ नहीं पता। बस दादी करती थी, फिर दादी की सास करती थी, हम भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं ये बातें इन्होंने खुद घड़ ली हैं, और अल्लाह इनको इसका बदला देकर रहेगा। यकीनन वो हकीम और सब बातों की उसको खबर है। यकीनन खसारे में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अपनी औलाद को जहालत और नादानी की बिना पर कत्ल कर दिया। اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افطرا پردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا؟ یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز راہ راست پانے والوں میں نہ تھے۔ دیکھیے اولاد کو غیروں پہ ڈالنے کی ایک پریکٹیکل اگزامپل کیا ہے، پیراں دیتا، کبھی کسی کا نام سنا؟ ایک لفظ ہے اللہ دیتا، پنجابی کا لفظ ہے، سمجھ آ جائے گا، اللہ نے دیا۔ اور پیراں دیتا کیا ہے؟ پیر نے دیا، نعوذ باللہ۔ پھر جس پیر نے دیا ہوتا تھا نا، پھر وہ اس کی چوکھٹ پہ چھوڑ آتے تھے اس کو کہ کچھ سال اب یہ وہاں رہے۔ آج بھی لوگ ایسے ہیں، پڑھے لکھے لوگ، بچہ نہیں ہوا، کہا اللہ بچہ دے دے مجھے، میں اپنے پاس نہیں رکھوں گی، فلاں قبر پہ اس کو مجاور بنا دوں گی۔ یہ وہی کہانی ہے ادھر ساری۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدر یاد کرواتے ہیں لوگوں، تم مجھے چھوڑ کے قبروں میں گئے ہوئے بے بس مردہ لوگوں کو خدا بناتے ہو، شریک بناتے ہو، حالانکہ اللہ کی قدرت کتنی ہے۔ وہ لوگ کون سے ہیں جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ کے اولادوں کے ساتھ ایسے معاملات کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے ساتھ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَّعْرُوشَاتٍ، وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں، اس میں سے طرح قسم قسم کے کھانے والی چیزیں پیدا کیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں ملتے جلتے اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں، کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھیلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جبکہ ان کی فصل کاٹو، اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور باربرداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تم کو بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کھانے پینے میں بھی شیطان کی پیروی ہوتی ہے، جس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ آٹھ نر اور مادہ ہیں، دو بھیڑ کی قسم سے اور دو بکری کی قسم سے۔ اے نبی، ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں میں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں؟ ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھ کو بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اسی طرح دو اونٹ کی قسم سے ہیں اور دو گائے کی قسم سے، پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تم کو دیا تھا؟ آج ہم بھی اپنے معاشرے میں پھیلی ہوئی کھانے پینے کی بدعت پہ پوچھ سکتے ہیں، کب اللہ نے حکم دیا اس کے؟ یہ گیارہویں کی کھیر کا حکم اللہ نے کب دیا؟ بارہویں کی کیوں نہیں دیا؟ تیرہویں کی کیوں نہ دیا؟ کتنے لوگ ہیں جو گیارہویں کی کھیر پکاتے ہیں، کسی کو اس کی اصل پتہ؟ کسی کو نہیں پتہ، بھول میں، پیار میں لگے ہوئے، کر سب کچھ اللہ کی محبت میں رہے ہیں، پیچھے عقیدہ موجود ہے۔ جہاں سے یہ رسم چھٹی، 11 تاریخ چاند کی، وہ کہتے ہیں اگر اس دن دودھ کی کھیر پکا کے نہیں کھلائیں گے فلاں بزرگ کے نام پہ، کوئی بھی ہوں گے، نام لینے میں بھی قباحت لگتی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہماری بھینسیں مرنے لگیں گی۔ بھینس کو بچانا ہے، اس کے دودھ کی کھیر پکاؤ؟ اللہ کہتے ہیں بتاؤ اللہ نے کہاں لکھا؟ پورا قرآن پڑھ رہے ہیں، ڈھونڈیے گا کل انشاءاللہ اس کے بعد جب حدیث کے کورسز ہوں گے تو ڈھونڈیے گا، اس میں کوئی ایک حدیث ہو جاؤ کہ 11 تاریخ کے دودھ کی کھیر نہ پکائی نہ بانٹی تو بھینس مرے گی۔ کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، پیار سے کر رہے ہیں، بھول سے کر رہے ہیں، اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ تعالی جب اس کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ نہ سمجھی میں کرتے تھے۔ اللہ کی برتیں خود اپنی مرضی میں کرنا، اللہ کہتے ہیں جھوٹی باتیں اللہ پر باندھتے ہو، پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرح منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کریں۔ یہ ہے وجہ، بغیر علم کے رہنمائی کی لوگوں نے۔ آپ کہتے ہیں فلاں مولوی صاحب بھی کہتے ہیں، فلاں درس والی بھی کہتی ہیں، بغیر علم، قرآن میں علم نہیں ہے تو کسی انسان کی بات حجت نہیں ہو سکتی۔ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ اب کیا حلال ہے؟ اب دیکھیے کہ اتنا کچھ ان کا سنایا، وہ کہتے تھے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اور یقین کر اتنی بیکار باتیں ان کی، ابھی تو ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے نا، پڑھتے ہوئے لوگ ہنستے ہیں، اتنے انہوں نے من گھڑت باتیں کی ہوئی تھیں، یہ ایسا ہو تو یہ نہیں کھائے گا، وہ نہیں کھائے گا، اس مہینے میں تو یہ نہیں کرے گا، مر گیا بچہ تو پھر یہ کھا لے گا۔ اللہ کہتے ہیں تم ان سب چیزوں کو چھوڑو، شریعت میں نے دی ہے، اے نبی ان کو بتا دو کہ اصل پھر شریعت کیا ہے۔ اب یہاں خلاصہ ہے پورے احکامات کا، جو سورہ مائدہ اور سورۃ الانعام میں حلال اور حرام کیا ہے۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، اے نبی ان سے کہو جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں حرام پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، یعنی مجھے تو یہ کوئی حرام نہیں دکھی چیزیں، ہاں مگر یہ کہ وہ مردار ہو، پہلی چیز، اور یا بہایا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت جو کہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، بس یہ چار چیزیں حرام ہیں۔ پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کر لی، ہم نے ان پر بھی سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی، بجز ان کے جن کی پیٹھ یانتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے۔ کیوں؟ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا دی تھی۔ یہود کے اوپر شریعت سخت کر دی گئی ان کی اس قسم کی گستاخیوں کی وجہ سے۔ کچے گوشت میں سے چربی کو الگ کرنا پڑتا تھا ان کو۔ آج تو ہم نہ کھائیں، اپنی صحت کے لیے کوئی بات نہیں۔ ان پہ شرن حرام تھی۔ کپڑا گندا ہو جاتا تو اس کو کاٹنا پڑا، دھو کے پاک نہیں ہوتا تھا۔ پتہ کیا چلا کہ جب قومیں بہت زیادہ سرکش ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر شریعت کو سخت کر دیتا ہے۔ اور یہ جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں، کوئی شک نہ کرے۔ اس طرح کی رسم رواج سن کے ہمارے دل میں شک بھی آنے لگتا ہے، کہ ہم وہابی تو نہیں بن رہے، کہیں ہم اہل حدیث تو نہیں بن رہے، کہیں ہم قرآن والے تو نہیں بن رہے، کچھ نہیں بن رہے، ہم اللہ کے نور سے، اللہ کے اس کلام سے رہنمائی لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر وہ تم کو جھٹلائیں، نہ مانیں یہ باتیں، تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ یہ مشرق تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ دیکھیے مشرق کا مسئلہ کیا تھا، اپنا ہر جرم اللہ کے ذمہ لگا دیتا ہے۔ جی اللہ نے چاہا، اللہ نہ توفیق دیتا ہم شرک نہ کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ان سے کہو، حل عندکم من علم فتخرجوہ لنا۔ اس حصے کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں، 149 آیت ہے۔ ہر ایسی بات جہاں کوئی آپ طور طریقوں، رسم و رواج، کھانے پینے پہ تنقید کریں، اس کے جواب میں یہ کہہ دیجئے، حل عندکم من علم، آپ یہ رسم کر رہے ہیں، کیا اس کا کوئی علم، کوئی دلیل، کوئی علم ہے ہمارے پاس، کوئی حجت پیش کرو، اس کی کوئی دلیل، یہ پکا لو، یہ کر لو، وہ کر لو، کوئی دلیل ہے تو لا کے دکھا دو۔ اب دلیل تو ہوتی کوئی نہیں، کسی سے بھی پوچھیے اس کی دلیل تو کہیں گے چپ کرو، ایسی باتیں نہیں کرتے، بزرگ ناراض ہو جائیں گے، اب ایسی باتیں کر کے آؤ گے تو پتہ نہیں ہمارے اوپر نحوست نہ پڑے۔ اللہ کہتے ہیں، تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نری کیا سرائیاں کرتے ہو، پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں، حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے، بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن دیتا کیوں نہیں، اس لیے کہ لوگ لینا نہیں چاہتے، کوئی کسی کو دینا چاہے، کوئی پکڑنا نہ چاہے، چیز آگے سے ملتی نہیں۔ نبی کو حکم دیا۔ اب یہاں سے سورت کا اختتام ہے، بالکل پوری اس دور کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب مکہ سے مدینہ جانے کی تیاریاں موجود ہیں، دو ٹوک انداز دکھ رہا ہے آپ کو، اب مکہ والوں سے دبنے کا وقت گیا۔ کا ولا تتبع اخوا الذین کذبوا بآیاتنا، ان سے کہو، اچھا پیچھے یہ اس کا حصہ گزر چکا، یعنی ان سے کہہ دو کہ ان لوگ، اور نہ خواہشوں کی پیروی کریں ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اور ان لوگوں کی جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور وہ اپنے رب کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، ان سے کہو، لاؤ وہ اپنے گواہ پیش کریں جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا، اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ اے نبی، ان سے کہو، آؤ میں تم کو سناؤں۔ بڑا پیارا انداز ہے، شریعت کا خلاصہ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نفس اس آیت کے بارے میں روایت آتی ہے کہ جو اللہ کے نبی کی وصیت سننا چاہے تو اس آیت کو پڑھ لے۔ سننا چاہتے ہیں کہ آپ کے اللہ کے نبی کیا وصیت کر گئے؟ پورے دین کا یہاں ایک قسم کا نچوڑ ہے۔ ان سے کہو، آؤ میں تم کو سناؤں، تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں، کیا حرام ہے، کیوں اتنی مشکل شریعت لے کے جی رہے ہو، آسان سی شریعت کیا؟ سب سے پہلے یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، پھر والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ یا آپ دیکھیں ایک صورت میں تیسری دفعہ یہ جملہ آ رہا ہے، اس سے دیکھیے کہ اس دور میں ابارشن اور قتل اولاد کا کتنا رواج تھا۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، یعنی اولاد کو اس لیے نہ مارو کہ دو بچے خوشحال گھرانہ، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہو ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ، قتل ناحق نہ کرو۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تم کو کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ اور یہ کہ مال یتیم کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے، اور جب بات کرو تو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ داروں کا ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ سب کچھ کہہ کے فرمایا، ذالکم وصاکم بھی، اللہ نے ان باتوں کی ہدایت تم کو کی ہے، مان جاؤ کیونکہ لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ اتنی خوبصورت ایکٹیویٹی بن سکتی اس ایک آیت پہ، بہت صدقہ جاریہ ہوگا۔ صرف ایک آیت میں پورا دین کا خلاصہ، کوئی نان مسلم، کوئی غیر مسلم، کوئی نارویجین آپ سے پوچھے دین کا خلاصہ کیا، بڑے پیار سے آپ یہ آیت بتا سکتے ہیں، پوری ایک گرافک کے ساتھ آپ اس کو سکھا سکتے ہیں۔ یہ سب بتا کے وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، لوگو یہ ہے میرا سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوا، بس تم اسی پر چلو، اور چھوڑ دو دوسروں کو، من سنی سنی باتیں اب چھوڑ دو، باپ دادا کی باتیں، من گھڑت باتیں، اس نے کہا، کس نے کہا، یہ لوگ کہتے ہیں، یہ چھوڑو۔ کیوں؟ کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں پر نہ چلو۔ قرآن آ گیا زندگی میں، ہدایت آ گئی، اب کسی اور سے کیوں پوچھتے ہو؟ دوسروں سے پوچھ کے چلو گے تو ہوگا کیا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تم کو پراگندہ کر دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ ہے وہ ہدایت جو اللہ نے تم کو دی، شاید کہ تم کجروی سے بچو۔ کتنا آسان دین ہے، سیدھا سادہ، دیہات میں رہنے والا ان پڑھ شخص بھی دین پہ عمل کر سکتا ہے، لیکن جب ہم دین کو اتنا الجھا کے پیش کرتے ہیں ہر وقت گلٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ انشاءاللہ محسوس کریں گے کہ قرآن کی رہنمائی میں آنے سے آپ کی زندگی آسان ہوتی جائے گی، کتنے بوجھ آپ کے اوپر سے اترتے جائیں گے، اور کتنی خوبصورت چیزیں جو ہم نے چھوڑی ہوئی ہیں صرف غفلت سے وہ ہمارے اوپر آئیں گی۔ پھر آگے بنی اسرائیل کی طرف، چونکہ اللہ کے نبی جانے والے تھے، مکہ کا آخری دور ہے، تو آپ کو اب اشارتاً ان کی باتیں بھی بتائی جا رہی ہیں کہ ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وخدا ورحما، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی، اور اسی لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ کتابیں کیوں آتی ہیں، احکامات کیوں آتے ہیں، کس پہ عمل کرو، پھر خوشی خوشی اللہ کو ملنا۔ دیکھیے، آپ کو کسی نے کوئی انسٹرکشن دی ہو، پھر آپ وہ کام کر لیں تو کس چیز کا انتظار ہوتا ہے، کب سامنا ہوگا، جلدی جاؤں جا کے رپورٹ دوں، دیکھیے یہ اتنا اچھا کام کیا۔ بس مومن کی موت چاہیے، یہ نصیحت نامہ لے کے کام کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے، اور پھر فوراً کہتا ہے اللہ بتا میں کب آؤں، تو مجھے بلا، ایمان کے ساتھ بلانا، اور میں تجھے بتاؤں گا کہ میں نے اس حکم پہ کتنا اچھا عمل کیا۔ یہ حکم کہاں سے ملا؟ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ہائی لائٹ کرنے کے لائق ہے یہ آیت۔ اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی، یہ ایک برکت والی کتاب ہے، پس تم اس کی پیروی کرو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ ہے برکت کی کتاب۔ آپ دیکھیے کہ مومن جب بھی کسی حکم پہ عمل کرتا ہے نا، بڑے کانفیڈنس سے کرتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک دلیل آ گئی، اب میں اس کو چھوڑ کے جیوں کیوں، میں تو نہ جیوں گا نہ مروں گا اس کو چھوڑ کر۔ رحم بھی تب آتا ہے جب اس کتاب پہ عمل کریں۔ آج ہم برکت کے لیے اس کتاب کو پڑھتے ہیں، لیکن عمل کے لیے بہت تھوڑا پڑھتے ہیں۔ فرمایا، پس تم اس کی پیروی کرو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں کو دی گئی، یعنی یہود اور نصارہ، اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے۔ یعنی مکہ والوں کو اللہ کہہ رہے ہیں، دیکھو اس نبی کے آنے کے ساتھ اس کتاب کے نزول سے اب حجت تمام ہوئی، ورنہ کل تم نے جا کے کہنا تھا جی ہم مکہ والوں کے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں آئی، نہ نبی آیا، اور وہ تو دور رہتے تھے، یہودی اور نصرانی ان کے پاس تھی اور ہم عمل نہ کر سکے۔ اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راہ راست ثابت ہوتے، ہم ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے۔ یعنی یہ بہانہ بھی نہیں کہ اچھا اللہ تم ہمیں دیتا تو ہم کیا کر کے دکھاتے۔ آج ہمارے اوپر بھی جو تمام ہو گئی نا، خوش بختی ہوتی ہے کسی جگہ اللہ کی کتاب کا کھلنا زندگیوں میں، لیکن بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے اللہ ہم میں سے بھی ہر اس سے یہ بات پوچھ لے جو اس دعوت پہ نہ بھی آئے کہ نہیں ابھی بھی مجھے اس کی ضرورت نہیں، تو اللہ کہے گا کل یہ بہانے نہیں چلیں گے۔ ہو کیا گیا ہے، آ گئی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن ہدایت اور رحمت، لیکن اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے۔ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ کیا لوگ اب اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں موت کے، یا تمہارا رب خدا آ جائے حساب لینے کے لیے، یا تمہارے رب کی بات صریح نشانیاں نمودار ہو جائیں، یعنی قیامت کے قربت کی نشانیاں آئیں گی۔ تو ہوگا کیا، جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ اے نبی ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں، یعنی جو نہیں مان رہے اب موت کے فرشتے کو دے کے مانیں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا مہمانوں کے آنے سے پہلے تیاری کر لیتے ہیں، اور کچھ باہر ہارن سن کے تیاری شروع کرتے ہیں، فرق ہوتا ہے نا، ایک ہنڈیا گرتی ہے ایک چڑھتی ہے، ایک برتن ٹوٹتا ہے، بچوں کو مار پڑتی ہے ڈانٹ پڑتی ہے۔ ہم زندگی میں اپنی موت کی تیاری اگر وقت سے شروع کریں گے نا تو سکون سے کریں گے، انجوائے کریں گے۔ مہمان کا آنا ایک نعمت ہوتا ہے، رحمت ہوتی ہے، ہم انجوائے کرتے ہوئے پکاتے ہیں، کھانا لگاتے ہوئے خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر آخری مومنٹ میں شروع کریں تو بوجھ لگتا ہے کہ اب یہ تمہارے اوپر ایک مسئلہ آ گیا۔ بس موت کے فرشتے کو ایک مہمان سمجھیے، آج تھوڑی تھوڑی تیاری کر کے رکھیے تاکہ جب وہ آئے تو ایک دم ہاتھ پاؤں نہ پڑ جائیں۔ لیکن لوگوں کا حال کیا ہے، کتابوں کو ہدایت کی کتاب سمجھنے کی بجائے گروہوں میں اور فرقوں میں بانٹ دیتے ہیں، ٹکڑوں میں بانٹتے ہیں۔ ان الذی نفرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کیسے، کچھ مانا کچھ نہ مانا، جو اچھا لگا وہ لے لیا جو اچھا نہ لگا چھوڑ دیا۔ جب دین کو اس طرح کریں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اور گروہ در گروہ بن گئے، فرقوں میں بٹ گئے۔ یقیناً ان سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں، یعنی گروہ بندیوں سے، فرقہ واریت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا، اللہ کے اتنے پیارے دین کو توڑا۔ دیکھیے آپ کی فیوریٹ ڈش کوئی توڑ دے آپ کو غصہ آئے گا، بہت پیاری ہو آپ کو کوئی پلیٹ، کوئی توڑ کے اس کے چار ٹکڑے پانچ کر کے رکھ دے، آپ مانگے دینا ڈش تو آپ کو ایک ٹکڑا پورا دے، دوسری ڈش دے تو پھر مانگے ٹکڑا دے دے، غصہ آئے گا کیا؟ اللہ کو ان لوگوں پہ غصہ نہیں آئے گا جو آج دین کے ٹکڑے کر کے بیٹھے ہوئے، اور کلو حزب بما لدیہ فرحون، یا فرحون اپنے دین پہ خوش ہیں، جو پوچھتا ہے ایک ٹکڑا دیتے ہیں، کہتے ہیں ہماری فکر یہ ہے، ہمارا مسلک یہ ہے، ہمارا گروہ، ہماری مسلک عقیدہ یہ ہے، پورا دین کس کا ہے؟ اور کیا ایک ٹکڑے میں پورا دین سما گیا؟ آج کیا ایک فکر کو ماننے والے پوری باتیں اس میں پاتے ہیں؟ چاروں فقہیں مشہور ہیں، اللہ نے چار ائمہ کرام کو چنا تھا، دین کے خادم تھے، جیسے آج کے دور میں ائمہ کرام ہیں، مسجدوں کے امام ہیں، دیندار ہیں، عالم ہیں، وہ بھی اپنے دور کے عالم تھے، کوششیں انہوں نے کی، خدمات دی، لوگوں نے ان کو پکڑ کے اسی کا پورا دین بنا دیا۔ کوئی ایسے ہی جیسے کہ یہ ساتھ رمی ہے، میں رمی سے صرف گروسری لوں گی، میں اور کسی سے نہیں لوں گی، تو اب بتائیے جو چیز رمی پہ نہیں ملے گی کہاں سے لیں گے؟ یہ بات سمجھ لیجیے، آج فقہ کے دفتر خالی ہیں، وراثت کے موضوع پہ کسی ایک فقہ میں کوئی بہت زیادہ بات نہیں ہے، کیا کریں گے آپ اس فقہ کو مان کر، وراثت کہاں سے لیں گے؟ یہ بہت ایک دکھی موضوع ہے، صرف اشارہ مقصود ہے، پورے قرآن کو لیں، اسی میں چاروں چیزیں آئیں گی، پانچوں آئیں گی، اور آپ چاروں کی عزت کریں گے، نہ کہ صرف ایک کی کر کے باقیوں کو اللہ کے دین سے ہی نکالنے کی باتیں کر دیں۔ کہ ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا انہوں نے کیا کچھ کیا۔ اصل بات کیا ہے کہ من جا بالحسنت فلہ عشر امثالہا، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ دنیا میں امتحان دینے کے بعد، پیپر پہ لکھنے کے بعد نمبر لگتے ہیں نا، پیپر میں کیا لکھا ہے وہ دکھائیں، آپ کو یاد کیا تھا بھول گیا اس کو ہم نہیں مانتے۔ اللہ کے دین کا معاملہ یہ ہے کہ ایڈمیشن لیتے ہی نمبر لگ جاتے ہیں۔ ایک نیکی کا ارادہ اجر، نیکی کر لی 10 اجر، اس سے بھی زیادہ کوئی رحم کسی کا ہوگا؟ آپ کہتے ہیں ہم نے اس سال 1 قرآن پورا کیا دورہ قرآن میں، آپ قیامت کے دن جا کے دیکھیں گے فرشتوں نے آپ کے کم سے کم 10 لکھے ہوں گے، انکار نہ کریے گا، وہ آپ کا ہی ہے۔ اللہ کسی کے 70 قرآن بھی وہاں جمع کر رہا ہے، جیسا پڑا جس درجے کا پڑا اسی حساب سے۔ قل اننی ہدانی ربی لا صراط مستقیم، یہ پوری سورت کا نچوڑ ہے۔ مکی دور کے اختتام پہ اب اللہ کے نبی کو معاملہ کرنا سکھایا جا رہا ہے کہ نبی کہہ دو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، مجھے مل گئی اب کتاب، تھینک یو سو مچ، اب میں آپ کی کسی کی دعوت اور آفر کو قبول نہیں کرتی۔ پہلے بندہ ادھر منہ ڈالتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، کچھ مل جاتا ہے لے لیتا ہے، تھوڑا بہت تو ہوتا ہی ہے ہر جگہ، تبھی تو جاتے ہیں لیتے ہیں، اب کتاب مل گئی، اب تھینک یو، اب یہ لے لیا، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ اور یہ پورا قرآن ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میرے مراسم عبودیت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ ہے ایک بندہ مومن کی زندگی کا خلاصہ، یہ اپنا سلوگن بنا لے، اپنی چیزوں پہ لکھا کریں، جیسے ہر جگہ لوگو لگتا ہے نا، ایک مومن کا لوگو یہ ہوتا ہے کہ میری نماز، میرا جینا مرنا، میرا سب کچھ اللہ کے لیے، میں اللہ کے لیے۔ دیکھیے اسی کا اقرار تو کروایا جاتا ہے موت پہ کہ انا للہ، آپ اس کو انا کی جگہ انی کر لیں، انی اللہ، میں اللہ کی ہوں، اس میں میری نماز، میرا روزہ، میرا جینا، میرا مرنا آئے گا۔ کیا میری زندگی اللہ کی ہے؟ خود سے پوچھیں، کیا امید ہے کہ مجھے اللہ کے راستوں میں موت آئے گی؟ کیا میری عبادت، میری نماز، میرے طور طریقے، میری قربانیاں اللہ کی ہیں کہ اپنی ہیں؟ قربانیاں تو ہم بھی بڑی دیتے ہیں، بچے بھی رلاتے ہیں، گھر والوں کو بھی دکھاتے ہیں، لیکن مال کے لیے، دنیا کے سٹیٹس کے لیے، بازاروں کے دھکے کھانے کے لیے، کتنے خوش قسمت ہیں جو اللہ کے راستوں میں تھکتے ہیں۔ کون سا اللہ؟ لا شریک ہو جس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی کا حکم دیا گیا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا سر جھکانے والا ہوں۔ میں اس کا انتظار نہیں کرتی کہ میرے خاندان کی ساری عورتیں جھک جائیں پھر میں جھکوں گی، میری ساری دوستیں دین پہ آ جائیں پھر میں آؤں گی، میری فیملی ساری آ جائے، نہیں، انا اول، میں پائنیئر ہوں، میں دنیا میں بھی پائنیئر تھا، میں دین میں بھی پائنیئر ہوں، میں بارش کا پہلا قطرہ بنوں گا، میں اپنے معاشرے، اپنے شہر، اپنے گھر، اپنے خاندان، برادری میں پہلی بنوں گی جو اللہ کی بنوں گی۔ ابراہیم یہی سکھا کے چلے گئے، روایات کا غلام نہیں ہونا، خاندان سے ڈرنا نہیں، اللہ کی بات سمجھ آ گئی تو آگ میں بھی کود گئے۔ اب جس کو یہ سمجھ آ جائے، اب آپ اپنے آپ کو لیں، قرآن پڑھ چکے جو پورا کر چکے ہیں، اب دار قرآن میں، اتنا کچھ پڑھنے کے بعد اگر آپ کو آفر دی جائے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو یہاں بہت اچھا سمجھ آ رہا ہے، لیکن مثال دیتی ہوں، آپ روز الحمدللہ بغیر ہلے جلے اتنے تپاک سے کم 3 گھنٹے تو بیٹھتے ہی ہیں نا، مجھے تو کوئی تھکن نہیں آپ کے اوپر دکھتی، آن لائن والوں کی آئی ڈیز دکھتی ہیں، وہ بھی میرا گمان ہے کہ بیٹھے ہوں گے۔ اگر آپ کو کوئی آپشن دے کہ کل سے آپ ادھر 3 گھنٹے نہ آئیں، کوئی اور دین کے نام پہ محفل برپا کر لیتے ہیں، کچھ جا کے قرآن پڑھ لیں، سپارے پڑھ لیں، گٹھلیاں پڑھ لیں، کتنے لوگ ہیں جو اسی دعوت کو قبول کریں گے جو اس وقت ہو رہی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ الحمدللہ، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، واللہ ہی یہ سچ ہے۔ میں نے دیکھا ہے لوگ تھک جاتے ہیں اس طرح کے کام کر کر کے، اور بعد میں کھانے کی امید ہوتی ہے، جلدی کھانا ملے، گھر جائیں، 5-5 گھنٹے لوگ ان کو بلاتے ہیں کہ آپ سے 1.25 لاکھ ختم کرانا ہے، اور گھر والے کھانا پکا رہے ہیں اور وہ بیچارے پڑھ رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، بیزاری بھی ہوتی ہے، لیکن قرآن پڑھنے سے پہلے بندہ تھکا ہوتا ہے، قرآن پڑھنے کے بعد اینڈ پہ زیادہ فریش ہوتا ہے۔ ہمیشہ میں سوچتی ہوں اگر میرا کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار ہو تو جب پارا پورا ہوتا ہے میں اس کے بعد اگلا پارا پڑھاؤں، یہ میری خواہش ہے، کون پوری کرے گا ایک پارے کے ساتھ اگلا پارا؟ چلیے، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں مرتے دم تک اس کے ساتھ جڑے رکھے۔ اتنا کچھ مل گیا تو اللہ کہتے ہیں قل اغیر اللہ ابغی ربن، تو کہو کہ اب میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ نہیں، مجھے نہیں چاہیے، میں مطمئن ہوں۔ دیکھیے، ایک عورت اپنے گھر مطمئن ہو تو کوئی دوسرا مرد اس کو دعوت دے سکتا ہے کہ اس سے طلاق لو، میرے پاس آ جاؤ؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا اپنا بچہ ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس بچے کو چھوڑ دو اور کسی، یہ مجھے تم بنا لو اپنا بچہ؟ جس کو رب مل گیا، اس کو رب کی کتاب مل گئی، کیا وہ کسی اور کو اپنا بنائے گا؟ جس کو رب کے گھر کی غلامی مل گئی، جس کو رب کی خدمت، رب کے گھر کی خدمت کا موقع ملا، کیا اس کو چھوڑ کر دنیا کے چار پیسوں اور دنیا کے فائدوں اور دنیا اکٹھی کرنے کی طرف جائے گا؟ یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ حالانکہ وہی ہے ہر چیز کا رب، ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار خود ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی بھٹکے گا نا تو اللہ نے پوری حجت تمام کر دی۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، اللہ کبھی کسی کو اپنی کتاب سے نہیں دور کرتا، اللہ قرآن سے جوڑ کے کبھی نہیں توڑتا، توڑتے ہیں تو ہم خود کو توڑتے ہیں۔ یہ آیت موٹی موٹی کر کے لکھ لیں اپنے نوٹس میں کہ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار خود ہے۔ مت گھر والوں کو ذمہ داری ہم دیں، نہ شوہروں کو، نہ بچوں کو، نہ کام کو، نہ کسی اور کو، ہم خود ڈھیلے ہوتے ہیں، لوگ ہمیں ڈھیلا کر دیتے ہیں۔ ہمارے دل میں ابھی بھی کئی خواہشات مچل رہی ہیں، ہم اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ نہ اٹھاؤ آج، کل اٹھانا پڑے گا۔ ہوگا کیا؟ ثم الى ربکم ارجعکم، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ سوچیے ذرا، کیا تیاریاں کر رہے ہیں ہم؟ کہیں بھی جانا ہوتا تو تیاری کرتے ہیں نا، اللہ کی طرف جانے کی تیاریاں کر لی، کپڑے سلا لیے، سب سامان پیک کر کے رکھ لیا۔ ہونا کیا اس دن؟ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھولے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے عطا کیے۔ کیوں؟ ہائی لائٹ کر لیجئے گا، کیوں اللہ نے یہ مختلف صلاحیتیں دیں؟ کسی کو اچھی بولنے کی صلاحیت دی، کسی کو اچھا سننے کی دی، کسی کو اچھا کھانا پکانے کی دی، کسی کو اچھا گھر صاف کرنے کی دی، تاکہ لیا بلواکم فی ما آتاکم، تاکہ وہ تم کو آزمائے اس میں جس نے تم کو دیا۔ یہ بات بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ ہر نعمت امتحان کا پرچہ، بڑی نعمت بڑا امتحان، زیادہ نعمتیں زیادہ پرچے، زیادہ سبجیکٹس ہیں، ہر بچہ امتحان کا ایک پرچہ۔ چھوٹا گھر چھوٹی نعمت تھی، چھوٹا پرچہ تھا، بڑا امتحان ہے، بڑا گھر آ گیا، بڑا اسائنمنٹ آ گیا۔ پہلے 2 صفحوں کا تھا، اب 10 صفحوں کا ملے گا۔ کیوں؟ لیا بلوکم فی ما تاکم ان ربک سریع الحساب، بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے۔ لیکن وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ تھی سورۃ الاعراف، سورۃ الانام، کتنی توحید کے رنگ میں رچی ہوئی محبت دلانے والی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واقعی سے ایک سورت کی ایک ایک آیت کے ساتھ اگر 70,000 فرشتے نازل کیے تو واقعی اس کا حق تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں۔ چند منٹ کی اسٹریچ لیں، ورنہ تو اسٹریچ کے ساتھ ہی چھٹی ہو جائے گی۔ کوئی بات شیئر کریے، جھوٹنا چاہیں بیچ میں، خاموشی سے اٹھ کے ٹوائلٹ یوز کر لیں، اوور آل سب نہیں اٹھیں۔ جس کو فیل ہو رہا ہے نا کہ اسٹریچ کرنا ہے، پاؤں تھک گئے ہیں، کھڑے ہو کے بیٹھ جائیں، کیونکہ اگر آپ اٹھ کے باہر چلے جائیں گے تو دوبارہ سمیٹنا مشکل ہوگا آپ سب کو۔ جی، کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ کوئی ایک آدھا شیئر کریں، آن لائن سے بھی اور جہاں سے بھی۔ جی، آپ نے کیا سیکھا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ سدرا، یہ لے لیجیے اگر آتی ہے تو۔ بس جی،
میں نے یہ سیکھا ہے کہ علم کے بنا جو انسان بالکل لاشعوری کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، آج تو بہت زیادہ علم حاصل ہوا ہے، یعنی دین کے لحاظ سے کافی کچھ چیزیں جو تھی جو پہلے نہیں جن کے بارے میں سوچا تھا وہ آج ان کے سامنے آئے ہیں۔
سچ، آپ بات کر جی کریے، آپ سدرے، آپ بھی سدرے ہی ہیں نا، کریے بات۔ کتنا مشکل ہے مائک میں، آپ کچھ بات کریں فرما، کچھ فائدہ ہو؟ چلیے چھوڑ دیجیے پھر۔ चलिए उतनी देर हम आपको दिखाते हैं यहाँ वीडियो, आप में से जो बाहर होंगे वो महरूम रहेंगे, बाकी देखते जाएं, और इसके बाद फिर हम अगली सूरत शुरू करते हैं। ऑनलाइन पे भी देते लिंक, कौन सी देने लगी? ये कह रही है कि टूडेज लेसन टीयर्स टीयर्स टीयर्स, आंसू आंसू आंसू। चलिए कौन सा दिखा रही है? दिखा दीजिए, लाइट बंद कर दें थोड़ी सी, और देखते देखते सब बैठते भी जाएं। किताब सोम मुझे दे, मैं आज दिखा भी दूं कि कल शुरू होनी है ना। माइक ले लीजिएगा बेटा। नहीं नहीं आप ले लो, वो तो इसलिए ले रही थी ना कि आपके पास नहीं था, है ले ले। आप लोग भी देख लीजिए इधर से।
What do you need most at this very moment? A good education? A good job? A career? Money? Every individual sets out goals that are important to him or her. Some are short-term, and others long. Yet not one of these needs is as important as one blessing you possess at every moment. Breathing. It has been 39 seconds since this film began. If you had been unable to breathe for 39 seconds, you would have given up all you owned in order to be able to breathe again. In another minute or so, you would have lost consciousness. Brain death would follow in another 2 or 3 minutes, and your life would be at an end.
سچ ہے نا, کوئی نہیں جانتا کہ کل اس کی باری ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آج ہی اپنی زندگی میں کل کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شروع کرتے ہیں سورۃ الاعراف. خاموشی سے آپ لوگ آ کے بیٹھتے جائیے.